أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا ونبينا جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم دعاء إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله المجيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صلوات بر محمد وآل محمد محرم الحرام کی پہلی شب جمعہ ہے کل میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ شب جمعہ سارا سال حضرت ابا عبداللہ کی زیارت سے مخصوص ہے آج کی شب 124,000 انبیاء مولا حسین کی زیارت کو جاتے ہیں آج کی شب ائمہ اہل بیت اطہار مولا حسین کی زیارت کو جاتے ہیں خود کربلا کی زمین اسے اللہ نے اتنا محترم رکھا ہے روضہ حضرت ابا عبداللہ تو بہت بڑی منزل ہے خود کربلا کی زمین کا اللہ نے یہ احترام رکھا ہے کہ اسی زیارت وارثہ میں معصوم نے ارشاد فرمایا کہ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم اے شہداء کربلا آپ بھی پاک ہو گئے آپ کے صدقے میں وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں آپ دفن تھے لہذا خود ارض کربلا کا ایک احترام ہے جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہاں تک کہ ملا فیض کاشانی جن کی ایک تفسیر ہے تفسیر صافی، یہ تفسیر روایات کے ذریعے سے صرف اہل بیت اطہار کی روایات کو لکھا ہے انہوں نے قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے، یعنی تفسیر قرآن صامت بزبان قرآن ناطق، یہ تفسیر ہے. اس تفسیر کے لکھنے والے ملا فیض کاشانی بہت جید عالم تھے. ان کا دور تھا ایران میں صفویہ بادشاہت تھی، تو اس وقت اسلامی مملکت میں ایک عیسائی عالم آیا، بہت بڑا عالم تھا، میتھمیٹیشین بھی تھا، ایسٹرولوجسٹ بھی تھا، علم نجوم کا ماہر تھا. تو اس میں صلاحیت یہ تھی کہ اگر کوئی چیز کہیں چھپی ہوئی ہو تو وہ بتا دیتا تھا کہ کہاں چھپی ہوئی ہے، اور لوگ متاثر ہو رہے تھے. عوام الناس ہوتی ہیں، عام سادہ باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو لوگ متاثر ہو رہے تھے، عیسائیت کو قبول کر رہے تھے. ملا فیض کاشانی جاتے ہیں، اسے سوال کیا کہ بتلا میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اگر اتنا بڑا ماہر ہے تو ہر چیز بتلا سکتا ہے، یہ بتلا میرے ہاتھ میں کیا ہے. ایک مرتبہ کچھ دیر غور فکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت حق مسیح کی قسم اور حضرت مریم کی قسم، آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ میں بتلا نہیں سکتا، اور گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے. اس کو پانی دیا گیا، جب ہوش میں آیا کہ بتلا کیا ہے، کہ میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے ہاتھ میں آئی کیسے؟ فیض کاشانی نے کہا تو بتلا تو صحیح ہے کیا، کہ آپ کے ہاتھ میں جنت کی مٹی ہے. انہوں نے کہا کہ شاید تجھے غلط فہمی ہوئی ہو. کہا نہیں، میرا علم غلط نہیں ہو سکتا، آپ کے ہاتھ میں جنت کی خاک ہے، یہ بتلائیے آئی کہاں سے. فیض کاشانی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا کہ میرے ہاتھ میں کربلا کی خاک ہے. یہ کربلا کی خاک ہے جسے تو جنت کی خاک سمجھ رہا تھا، لہذا خود عرض کربلا محترم ہے. کل میں نے آپ سے عرض کیا کہ الحمدللہ اگر ہمیں وہ نصیب نہ ہو سکا، خود کربلا کا حرم، خود مجلس امام حسین علیہ السلام، یہ خود حرم کا درجہ رکھتی ہے جس وقت تک مجلس ہو رہی ہے. تو آپ شب جمال مولا حسین علیہ السلام کی گویا حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کربلا کا یہ احترام ہے. اور ہر مومن کہا جاتا ہے اس کی روح کربلا پہنچتی، اس کی روح نجف اشرف یا کربلا پہنچتی ہے، اسے کہیں بھی دفن کیا جائے. خود ایک اور بڑی معروف کتاب ہے، آغا عباس عزیزی نے لکھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، کہتے ہیں کہ رشیا میں ایک شخص تھا کہ جو مومن تھا، اس نے ایک خاتون کو دیکھ لیا، اس سے عشق ہو گیا، خاتون عیسائی تھی. اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عیسائی نے کہا کہ میں مذہب تبدیل نہیں کروں گی، تم مذہب تبدیل کرو. اس وقت محبت کے جوش میں اس نے تبدیل کر دیا مذہب اپنا، شیعہ چھوڑ کے عیسائی بن گیا. اب جو یہ وقتی جوش ہوتا ہے، اس کے بعد انسان جا کے بعد میں ٹھنڈا ہوتا ہے، تو پھر سوچتا ہے کہ میں نے بہت بڑی خطا کی. میں خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کروں گا، یعنی یہ حدیث میں بھی ہے کہ اس وقت فیصلہ نہ کرو کہ جب تمہاری نفس پر کوئی چیز غالب آ چکی ہو، تمہاری عقل پر کوئی چیز غالب آ چکی ہو، فیصلہ نہ کیجیے اس طرح. تو اس نے فیصلہ کر لیا، بعد میں افسوس ہوا، اس نے کہا کہ میں نے ایک خاتون کی خاطر مولا حسین علیہ السلام کے مذہب کو چھوڑ دیا، میں نے مولا علیہ السلام کے مذہب کو چھوڑ دیا. بس اس کے ذہن میں خیال آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگا. بیوی نے سوال کیا کہ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں ابھی تک دل سے شیعت پر ہوں، میں مولا حسین علیہ السلام کا عاشق ہوں. کہا حسین کون ہے؟ کہا حسین وہ ہیں کہ جو کربلا میں تین دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے گئے. مولا حسین علیہ السلام کے کچھ مصائب پڑھنا شروع کی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مصائب میں جاذبیت ہے، مصائب میں طاقت ہے. تو اس نے مصائب پڑھنا شروع کیے، بیوی نے رونا شروع کیا. بیوی کہتی ہے کہ کاش تم مجھے پہلے بتلا دیتے، مصائب سید الشہدا کے صدقے میں وہ عیسائی عورت شیعت کو قبول کر لیتی ہے، مذہب حق کو قبول کر لیا. اور جب شیعہ بن گئی، اس نے کہا کہ بس جس حسین کے تم نے مصائب پڑھے، مجھے حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے، کربلا لے کر چلو مجھے. شوہر نے انتظامات کیے، بہت خوش ہوئے انتظامات کیے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کربلا چلتے ہیں. بس انتظامات مکمل ہوئے، ابھی ان کا روس سے کربلا جانا ہے، تو رشیا سے کربلا جا رہے تھے، راستے میں انتقال ہو گیا بیوی کا، وہیں پر رشیا ہی میں انتقال ہو گیا. اس کے گھر والوں کو معلوم ہوا، تو انہوں نے تو عیسائی طریقے کے مطابق اسے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا. اب یہ پریشان کہ یہ شیعہ ہو چکی تھی, مجھے سو کربلا لے کر جانا ہے, کیسے ہوگا سب. تو اس نے سوچا کہ نہیں, اب کسی نہ کسی طریقے سے مجھے لاش کو کربلا منتقل کرنا ہے. لہذا اگلے دن جاتا ہے, اسی قبرستان میں پہنچا اور قبر کو کھودا. جیسے اس نے قبر کو کھودا تو پتا چلا کہ وہاں پر جہاں اس کی بیوی کو دفن کیا گیا تھا وہاں کوئی اور موجود ہے. اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی, اس کی مونچھیں بڑی ہیں, عجیب سا خوفناک شخص وہاں دفن ہے. فوراً سے اس قبر کو بند کرتا ہے اور پھر آتا ہے اپنے گھر میں, توسل کرتا ہے, کہتا ہے مولا امام زمانہ آپ ہی بتائیے یہ کیا ہے, کون ہے یہاں پر, یہاں میری بیوی دفن تھی. کہتا ہے مولا سے کہ مولا آپ میری مدد کیجیے, مجھے سمجھائیے کہ یہاں پر کیا ہے معاملہ. مولا اسے اپنی زیارت کرواتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو کربلا میں حرم میں فلاں مقام پر جا, فلاں خادم سے کہے کہ وہاں پر جو ایک قبر ہے اسے کھودا جائے. یہ شخص کربلا پہنچتا ہے, خادم کو سارا واقعہ سناتا ہے, گویا ایسا تھا کہ جیسے مولا نے اس خادم سے بھی کہہ کے رکھا ہوا تھا کہ یہ شخص آنے والا ہے. اس خادم نے کہا کہ ہاں آؤ. اسے سوال کیا کہ یہاں پر کون دفن تھا جس کی مولا نے قبر کھودنے کے لیے کہا, کون دفن تھا؟ کہا یہاں پر ایک سود خور دفن تھا, میں نے بڑی کوشش کی کہ اسے حرم میں دفن نہ کیا جائے لیکن زبردستی دفن کر دیا گیا, تو میں خود دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا معاملہ ہے. وہاں جو اس نے قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کی بیوی وہاں پر دفن ہے. اللہ اکبر, بیوی وہاں کربلا میں حرم میں موجود ہے. اس نے کہا مولا یہ کون سا معجزہ ہے؟ مولا نے جواب دیا اللہ نے کچھ فرشتہائے نقال رکھے ہیں, نقال یعنی نقل کرنے والا, ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے والا, اللہ نے بعض فرشتوں کو اسی کام کے لیے رکھا ہے, فقط دفن ہو جانا کافی نہیں ہے, کردار کی بھی ضرورت ہے. لہذا اللہ نے کچھ فرشتوں کو اس کام کے لیے رکھا ہے کہ وہ اگر ایسے کوئی فرد ہو اسے ایک مقام دوسرے مقام پر منتقل کر دیں. ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے ہو قبر رسول کے پاس, ذکر حیدر سے, میں کہا کہ دفن ہونے کے اعتبار سے, ذکر حیدر سے اگر کوئی خفا ہوتا ہے ہو بار خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے ہو, بار خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے ہو, جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا, جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا, دفن چاہے مست قبر مصطفیٰ ہوتا ہے. تو فرشتے نے منتقل کر دیا, لہذا خود کربلا میں ہر ایک کو اجازت نہیں ملتی, اگر کوئی ہو بھی جائے تو فرشتہائے نقال موجود ہے, وہ منتقل ٹرانسفر کر دیتے ہیں. خود کربلا کی حیثیت ہے. آج شب جمعہ ہے, میں نے عرض کیا کہ سارا سال مولا حسین علیہ السلام کو شب جمعہ یاد کرنے کی رات ہے, اور آج تو محرم الحرام شروع ہو چکا ہے, پہلی شب جمعہ. زیارت وارثہ ہمارا موضوع ہے, توجہ رکھیے گا, زیارت وارثہ موضوع تھا ہمارا, کل میں نے کچھ عرائض عرض کیے. خود زیارت وارثہ کے تین حصے ہیں, پہلا حصہ مولا پر سلام ہے, دوسرا حصہ دشمنوں پر لعنت ہے, اور تیسرا حصہ اپنے لیے دعا ہے. سلام کا حصہ, السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, یہ سارا سلام کا حصہ ہے. لعنت کا حصہ, لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے, مولا خدا لعنت کرے اس شخص پر جس نے آپ کو قتل کیا, خدا لعنت کرے اس شخص پر جس نے آپ پر ظلم کیا, خدا لعنت کرے اس شخص پر بھی کہ جس نے یہ سب کچھ سنا اور اس پر راضی رہا. جو راضی ہے اس جرم میں وہ بھی قتل حسین میں شریک ہے, اور جو مولا کے ساتھ ان کے لشکر میں واقع رہنے کی تمنا کرتا ہے, یہ واقع, اب یہاں پر میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ حاشیے میں جاؤں, چاہتا ہوں کہ زیارت وارثہ پر بات ہو, لیکن ایک جملہ جو آ گیا ہے اس کے بارے میں ایک جملہ گزارش کر دوں. میں نے عرض کیا کہ جو آج بھی قتل حسین پر راضی ہے اس پر لعنت ہے زیارت وارثہ میں, اور جو آج بھی دل سے چاہتا ہے کہ کاش وہ کربلا میں ہوتا, مولا حسین کے لشکر میں شریک ہوتا, آج بھی وہ شریک ہے. آپ اپنے آپ کو جدا مت سمجھیے, ہمارے ایک اور سید عالم دین ہے, وہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ کسی کے ساتھ سفر ہو رہا تھا, تو اس شخص نے کہا, ناسبی تھا وہ, اس شخص نے کہا کہ کاش میں صفین کے میدان میں, جو مولا علی علیہ السلام اور حاکم شام کے درمیان جنگ لڑی گئی تھی, کہا کاش صفین کے میدان میں ہوتا, اپنی تلوار کو علی کے خون سے رنگین کر دیتا. اس نے جواب دیا, کہا کاش میں صفین کے میدان میں ہوتا تو میں اپنی تلوار کو تیرے خون سے رنگین کر دیتا. ان کا آپس میں بحث تکرار ہونا شروع ہوئی اور واقعاً دونوں نے تلواریں نکال لی. اب یہ جنگ صفین سے بہت کئی سو سال بعد کی بات ہے, ان دونوں نے تلواریں نکال لی. وہ جو مخالف تھا اس نے اس محب پر وار کیا, اس کے سر پر اس کا سر زخمی ہو گیا, یہ گرا ہوا بے ہوش تھا. کہتا ہے میں کچھ دیر بعد ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو دشمن تھا اس کا سر کٹا ہوا ہے اور ایک ہستی موجود ہے وہاں پر. میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں تیرے زمانے کا امام, مولا کے پاک نام پر ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد پر. اس نے کہا مولا آپ مدد کے لیے تشریف لائے؟ مولا نے کہا ہاں, تو نے میرے جد کا نام لیا تھا, تو نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش میں اس وقت ہوتا. اور پھر مولا نے ایک عجیب جملہ کہا, بہت لطیف جملہ, اس کے سر پر زخم تھا نا, امام زمانہ کہتے ہیں اس سے, کہتے ہیں کہ اگر تجھ سے کوئی بھی سوال کرے کہ زخم تجھے کب لگا تھا تو کہہ دینا علی کے ساتھ لشکر میں جہاد کرتے ہوئے صفین میں لگا تھا. تو ویسا ہی ہے کہ جیسے شریک تھا تو, اس لیے کہ تو دل سے آج شریک ہے. تو خدا اس پر لعنت کرے کہ جو آج بھی راضی ہے قتل حسین پر. اچھا لعنت کوئی گالی نہیں ہے, یہ بھی زیارت وارثہ کے اعتبار سے میں وضاحت کر دوں, لعنت کوئی گالی نہیں ہے. قرآن میں تقریباً 40 مقامات ہیں جہاں اللہ نے لعنت بھیجی ہے, تو کیا اللہ گالیاں بکے گا؟ لعنت کوئی گالی نہیں ہے. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے یہاں اردو میں لعنت گالی ہو گئی, عربی میں لعنت گالی نہیں ہے. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اے خدا تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے, یہ ہے لعنت. کچھ کو ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ, ان پر رحمت نازل ہو, کچھ کو کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ, گالی نہیں ہے, کہ رحمت سے دور کر دے دو. لعنت کا مطلب یہ, اور یہ ہمارے بنیادی ترین عقیدے کا حصہ ہے. اعتقادات آج کل کمزور ہو رہے ہیں جوانوں کے, بالخصوص کہتے ہیں جناب انہیں ان کی قبر میں جانا ہے, ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے, کیا رکھا ہے دوسروں میں؟ نہیں, بالکل نہیں, یہ اہل بیت نے سکھایا ہے, یہ آپ کے دین کا لازمی حصہ ہے. حل الدین الا الحب والبغض, حدیث میں ہے کہ کیا دین محبت اور بغض رکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ اہل بیت سے محبت, ان کے دشمنوں سے بغض, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. خود لعنت میں نے آپ سے عرض کیا, یعنی اہل بیت نے اتنی تاکید کی ہے اس کی, پھر عرض کر دوں گالی نہیں ہے, خدا رحمت سے دور کر دے, اتنی تاکید کی ہے. ایک شخص آتا ہے چھٹے امام سے, پوچھتا ہے مولا یہ دو لباس ہیں, ایک لباس کو جب میں سیتا جا رہا تھا تو آپ پر درود بھیجتا جا رہا تھا, اور دوسرے لباس کو جب سیتا جا رہا تھا تو آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا جا رہا تھا, تو مولا بتلائیے کس لباس میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ سوال دیکھیے اس کا, ایک میں درود بھیجتا جا رہا تھا, ایک میں آپ کے دشمنوں پر لعنت بھیجتا جا رہا تھا, بتلائیے کس لباس میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ مولا نے کہا اس لباس میں نماز پڑھ جس میں ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیج رہا تھا, وہ افضل ہے. اسی طریقے سے, بالکل اسی طریقے سے دو افراد داخل ہوئے, وہ بھی چھٹے امام کی خدمت میں, مولا نے ایک کو سلام کیا دوسرے کو سلام نہیں کیا, تو جسے سلام نہیں کیا تھا وہ آتا ہے آگر کہتا ہے کہ مولا کیا اس کا مقام مجھ سے زیادہ تھا کہ آپ نے اسے سلام کیا؟ امام وقت کسی کو سلام کریں؟ آپ نے اسے سلام کیا, مجھے سلام نہیں کیا؟ مولا نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسا نہیں. کہا مولا پھر آپ نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ جب وہ داخل ہوا تو ہم پر درود بھیجتا ہوا داخل ہو رہا تھا, جب تو داخل ہوا تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوا داخل ہو رہا تھا. اس نے کہا مولا پھر میں بھی درود بھیجتا ہوا کاش داخل ہوتا تاکہ آپ مجھے سلام کرتے, درود کا مقام زیادہ ہو گیا. مولا نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, اصل میں سلام کا جواب دینا واجب ہے, مجھے معلوم تھا کہ میں سلام کرتا تو تجھ پر واجب تھا کہ تو جواب دے, تو میں نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے جواب کے برابر وقفہ آ جائے، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت میں درود کے برابر بھی وقفہ آ جائے۔ محمد تو لہٰذا یہ ہمارے عقائد کا لازمی جز ہے۔ اچھا، خود برادران اہل سنت بھی ہو سکتا ہے مستاق میں اختلاف ہو، لیکن وہ بھی اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کا متفقہ اصول ہے۔ ہاں، مستاق میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن نے، میں نے آپ سے عرض کیا، خدا نے لعنت بھیجی ہے، تو جو خدا کا کام ہو اسے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو خدا کا کام ہے۔ تو زیارت وارثہ کے تین حصے ہیں، میں نے عرض کیا سلام، لعنت اور دعا اپنے لیے۔ دعا کون سی؟ پیا لئی تنی کن تو محکم فافوز محکم، اے مولا کاش کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں کامیاب ہو جاتا، یہ دعا۔ یہ تین حصوں پر زیارت مشتمل ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آج کل کے حالات کے اعتبار سے بالخصوص زیارت وارثہ روزانہ نہیں، ہر شب جمعہ ضرور پڑھیے۔ رزق کے اعتبار سے انتہائی مجرب، جان اور مال کی حفاظت کے اعتبار سے انتہائی مجرب ہے، انتہائی۔ رزق کے اعتبار سے کتنے مومنین پریشان ہیں، بہت سونے التماس سے دعا کا ہے۔ خاص مجرب سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جو خالی بات روایت میں نہ آئی ہو بلکہ جس پر تجربہ کیا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا ہو، وہ ہوتی مجرب۔ آپ جاب کرتے ہیں، آپ کا اپنا بزنس ہے، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ صبح کے وقت جب گھر سے نکلیں تو اپنے دروازے پر کھڑے ہوں، گھر کے اندر زیارت وارثہ پڑھیں اور زیارت وارثہ پڑھ کے باہر نکلیں۔ رزق کے اعتبار سے بھی اور جان اور مال کی حفاظت کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے کہ جو زیارت وارثہ پڑھ کر باہر نکلتا ہے وہ مولا حسین ابن علی کی امان میں ہوتا ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ اور شہید بھی ہو جائے تو وہ حسین ابن علی کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ لہذا بے انتہا مفید ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، بالخصوص رزق کے اعتبار سے جو کوئی پریشان ہے زیارت وارثہ پڑھیں پھر گھر سے نکلیں، آپ اثر دیکھیے گا اس کا، اس سے بہت سو کی تقدیر بدل گئی ہے۔ ہاں، جب زیارت وارثہ پڑھے گا کوئی شخص تو اس کا مطلب بھی سمجھے گا کہ میں روزانہ کیا پڑھ رہا ہوں، اس میں کیا ہے، انی بکم مؤمن و بیا بکم موقن بشرائع دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع۔ اس جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میرا ہر ہر عمل آپ کے حکم کے مطابق ہے۔ پڑھنے کے لیے یہ دم چاہیے کو مولا حسین سے کہنے کی جرات کر سکے، مولا میری زندگی کا ایک ایک عمل آپ کے حکم کے مطابق ہے۔ یہ اللہ نے بھی بڑا دلچسپ رکھا ہے معاملہ کہ رزق کی تمنا ہر ایک کو ہوتی ہے، تو اگر زیارت وارثہ پڑھو تو رزق بڑھے گا، تو سب زیارت وارثہ پڑھیں گے، جب زیارت وارثہ پڑھیں گے تو پھر یہ جملہ بھی پڑھیں گے، مولا حسین میرا ایک ایک عمل آپ کے حکم کے مطابق ہے۔ اب کس میں کہنے کی ضرورت ہے، تو خود بخود عمل بدلنا شروع ہو جائے گا جب روزانہ امام حسین السلام سے کہے گا، سمجھ کر کہے گا، مولا ایک ایک عمل آپ کے حکم کے مطابق۔ ہاں، اب یہ نہ ہو جائے اس جملے کے بعد، جیسے کسی نے کہا نا کہ بھائی شرم نہیں آتی آپ کو، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں، تو اس نے کہا نہیں چھوڑ دیا، کیا دھوکہ دینا؟ کہا نہیں نماز پڑھنا، چھوڑ دی نماز پڑھنا۔ تو اب یہ نہ ہو کہ بھائی آپ زیارت وارثہ بھی پڑھتے ہیں اور مثلا فلاں کام بھی کرتے ہیں، مولانا چھوڑ زیارت وارثہ چھوڑ دی۔ اس سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ رزق کی خاطر ہی زیارت وارثہ پڑھیں گے تو جب بار بار انسان یہ جملہ دہرائے گا تو کسی نہ کسی دن تو مولا حسین سے شرم محسوس کرے گا۔ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ جھوٹ پہ شرم محسوس کرے گا، جو غیبت کرنے والا ہے، جو دھوکہ دینے والا ہے، ہر ایک شرم محسوس کرے گا نا مولا سے۔ روزانہ اپنے رزق کی خاطر مولا سے کہتا ہوں، مولا ایک ایک کام آپ کے حکم کے مطابق کرتا ہوں، یہ خود ایک تربیت کا حصہ ہے۔ آج چونکہ شب جمعہ ہے لہٰذا یہ باتیں گزارش کر رہا ہوں، تبلیغی مجلس ہونی چاہیے آج، البتہ اس کے درمیان بھی کوئی نعرہ لگا دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔
محمد
اللہ جماعت علی میں عجیب کشش ہے. ہمارے استاد محترم ایک بہت خوبصورت جملہ کہتے تھے, کہتے تھے اللہ نے پوری کائنات کو فقط ایک علی دیا ہے اور وہ علی ہم شیعوں کے حصے میں آیا ہے. یعنی اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. اب بہت سی باتیں میں کھل کے نہیں کہہ سکتا, ذات علی سے اور اہل بیت اطہار سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. ایک شخص آیا اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر مولا کے پاس. اس زمانے میں سفر ہوتے تھے ایک ایک سال کے, تو عام طور پر شک ہوتا تھا ولادت کے اعتبار سے. تو اس نے کہا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ولادت صحیح طریقے سے ہے یا نہیں. مولا اس بچے کو لیا اور بچپن کا دور تھا مولا حسن مولا حسین علیہ السلام کا, بچے کو ان کی طرف ڈال دیا. بچہ مولا حسن مولا حسین کے ساتھ کھیلنے لگا اور مولا اسے باتوں میں مصروف ہو گئے, شخص سے باتیں کرنے لگے. تو اس نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ مولا میں آپ سے پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ یہ حلال زیادہ ہے یا نہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, مجھے وہ جواب دیجیے. مولا نے کہا کہ یہ بچہ حسن اور حسین کے ساتھ کھیل رہا ہے, کیا تجھے اب بھی شک ہو رہا ہے؟ تجھے اب بھی شک ہو رہا ہے؟ تو الحمدللہ جب یہ نعرہ لگتا ہے اور چہرے کھلتے ہیں تو اس پہ بہت سی چیزوں کا اظہار ہے. خدا انشاءاللہ اس درس سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا آپ کو. درود بیت محمد آل محمد پر. زیارت وارثہ میں نے تین حصے شروع ہوتی ہے, السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, کل اس حوالے سے کچھ گزارشات کی, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. دوسرا جملہ مولا حسین آپ پر سلام ہو, آپ نوح نبی اللہ کے وارث ہیں, حضرت نوح علیہ السلام وہ شخصیت کے وہ ہستی کے جن کی کشتی سے اس دور کی دنیا کو اس دور کے مومنین کو نجات عطا ہوئی, کشتی نوح نجات کا سامان بن گئی. لہذا حسین ابن علی کے لیے اعلان کیا, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاح. حسین نوح کے وارث ہیں, یقیناً حسین ہدایت کا چراغ ہیں, نجات کی کشتی ہیں, اس لیے کہ یہ نوح کے وارث ہیں. خود ویسے سارے اہل بیت کے لیے ارشاد ہوا, کہا کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. فمن رکھے بہا نجا, جو اس پر سوار ہو گیا نجات پا گیا. فمن تخلف عنہ غرق و ہوا, جو منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. سارے اہل بیت کشتی نجات ہیں. اور یہاں علامہ نقن بڑی لطیف بات لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب رسول نے کہا کہ اہل بیت کشتی نجات ہیں, ایک اور حدیث ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی قوم کے 71 فرقے تھے, عیسیٰ کی قوم کے 72 فرقے تھے, اور میری قوم کے 73 فرقے ہوں گے. ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے. کہا کہ سب کے سب جہنم میں, ایک جنت میں جائے گا, ایک جنت میں جائے گا 73 میں سے. اب علامہ نقن یہاں پر جملہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ کوئی آپ سے کسی جگہ کا راستہ پوچھے کہ مثال کے طور پر یہاں سے ٹاور کس طرف ہے, آپ کہیں کہ یہاں سے گلی سے جائیے تو چار گلیاں آئیں گی, اس میں سے ایک راستہ ہے خدا حافظ. راستہ بتلائے بغیر آپ آگے بڑھ جائیں تو کیا یہ معقول بات ہوگی؟ کیا یہ حکمت والی بات ہوگی کہ آپ کہیں کہ چوراہے پر چار راستے ہوں گے, چار میں سے ایک صحیح جگہ پہ جائے گا؟ خدا حافظ. رسول کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی ہوگا. پھر رسول کہتے ہیں خدا حافظ, خود ڈھونڈتے پھرو. یہ رسول پر واجب ہے کہ بتائیں کہ کون سا ایک جنتی ہوگا؟ واجب ہے نا رسول پر کہ جب کہا کہ 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی ہوگا, تو بتائیں کہ کون سا جنتی ہوگا. تو پھر رسول نے اسی انداز سے بتلایا, کہا کہ نجات پانے والا جو ایک ہوگا, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی جو فرقہ نجات پانے والا ہے, حسین نجات کی کشتی ہے. اب جو حسین کے ماتم کو بدعت سمجھے وہ ہلاک ہو جائے گا, جو حسین کے ماتم کو عبادت سمجھے وہ نجات پا جائے گا. جیسے کہ حسین کشتی نجات ہے. الحمدللہ اب اس میں بھی اس حدیث میں بھی بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. تو ایک بہت بڑے مفسر ہیں جن کا نام ہے فخر الدین رازی, جو اہل بیت کے فضائل سے اتنا جلدی راضی نہیں ہوتے. ان کو لقب ملا ہوا ہے امام المشککین کا, یعنی شک کرنے والوں کے امام. یہ اس لیے ملا ان کو لقب کہ جو بھی اہل بیت کی فضیلت کی کوئی حدیث ہو یا کوئی آیت ہو یہ اس میں شک ڈال دیتے ہیں کہ نہیں شاید مطلب یہ ہوگا. علامہ ذیشان حضرت جوادی صاحب علی اللہ مقامہ ایک جگہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں, ان کی تفسیر کے بارے میں, کہتے ہیں اس میں تفسیر کے علاوہ سب کچھ ہے. ان کا تفسیرہ یہ تھا اس پر. اچھا, ان کی تفسیر کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جس طرح سے شیعت میں علامہ طباطبائی ہیں سب سے بڑے مفسر, وہاں پر یہ مانے جاتے ہیں فخر الدین رازی. لہذا اس اعتبار سے بڑی اہم تفسیر ہے کہ اہم ترین تفاسیر میں سے ایک ہے. اس میں یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے کہ مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ نوح, حسین وارث نوح ہے, اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے. تو یہ حدیث تو ٹھیک ہے کہ اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے, لیکن ہمارے پاس ایک اور حدیث بھی ہے, وہ ہے اصحابی کا نجوم. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں. تو اہل بیت کشتی کی طرح ہیں, اصحاب ستاروں کی طرح ہیں. تو پھر فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب کشتی چلتی ہے تو کسے دیکھ کر چلتی ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر چلتی ہے. تو لہذا اہل بیت ہے کشتی اور اصحاب ستارے, لہذا جب اہل بیت کی کشتی چلے گی تو ان ستاروں کو دیکھ کر چلے گی. یہ بڑی شاعرانہ انداز میں ایک بات پیش کی. اچھا, خود بزرگ علماء اہل سنت کی اس کی بڑی ریزرویشنز ہیں اصحابی کا نجوم, انہوں نے خود اس حدیث کو باطل ثابت کیا ہے. لیکن اسے ہم صحیح بھی مان لیں, صحیح مان لیجئے چلے کہ اصحابی کا نجوم. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں جملہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھیے بھائی بات یہ ہے کہ بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے کہ کشتی چلتی ہے تو ستارے کو دیکھ کے چلتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جو اہل بیت کو تشبیہ دی گئی ہے وہ عام کشتی سے دی گئی ہے یا کشتی نوح سے دی گئی ہے؟ اہل بیت کی تشبیہ عام کشتی سے یا کشتی نوح سے؟ کشتی نوح سے کا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. تو کہا جب نوح کی کشتی کی مثال ہے تو جو نوح کے دور میں طوفان آیا تھا اس نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا تھا, اسے پوری دنیا غرق ہو چکی تھی. کہا کہ جب عام کشتی چلتی ہے ستاروں کو دیکھ کر تو وہ کیوں چلتی ہے ستارے کو دیکھ کر؟ اس لیے کہ اسے کسی منزل کی تلاش ہوتی ہے, وہ کشتی ستاروں کو دیکھ کر منزل تک پہنچنا چاہتی ہے. اب جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں, غور فرمائیے گا. آگاہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں ستارے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ کشتی اس ستارے کے ذریعے سے منزل تک پہنچتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ نوح کی کشتی کو کسی منزل کی تلاش تھی یا نوح کی کشتی خود منزل تھی؟ نوح کی کشتی کسی منزل کی تلاش میں جا رہی تھی یا نوح کی کشتی خود منزل تھی؟ نہیں, نوح کی کشتی کو کسی منزل کی تلاش نہیں تھی, نوح کی کشتی خود منزل تھی. جو کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا, جو باہر رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو نوح کی کشتی کو کسی ستارے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ کہ وہ تو پرانا دور تھا کہ جب ستاروں کو دیکھ کر چلتی تھی, اب تو کشتیاں ایسی ہو گئی اب کون کسی ستارے کو پوچھتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ خود اہل بیت اطہار مولا کائنات اگر کوئی انہیں امام نہ مانے, کم سے کم صحابی تو مانتے ہیں سب, علی کے صحابی ہونے میں تو کوئی اشکال نہیں. خود امام نسائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ لم يرد لحق احد من الصحابہ من الصحابہ والاحسان ما ورد في حق علی ابن ابی طالب. امام نسائی جن کی صحیح ستہ میں کتاب ہے سنن نسائی, اپنے کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں فضائل کی اتنی حدیثیں نہیں آئیں جتنی علی ابن ابی طالب کے بارے میں آئیں. لہذا علی کو صحابی تو مانا نا کم سے کم, اس میں تو کوئی صحابی کی تعریف کیا ہے جو رسول کو دیکھے حالت اسلام میں اور حالت اسلام ہی پر مر جائے, وہ ہے صحابی. تو رسول مولا کائنات نے حالت ایمان میں رسول کو دیکھا اور حالت ایمان میں کیا دیکھا؟ علی تو ہے کل ایمان، حالت ایمان میں دیکھنے کی کیا بات ہے؟ تو علی نے رسول کو حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، تو علی صحابی تو ہیں کم سے کم. تو جب ستارے کو دیکھ کر کشتی چلتی ہے تو علی اہل بیت میں بھی شامل، علی ستارے میں بھی شامل. تو یہ کوئی اور ہوں گے جنہیں کشتی میں الگ معاملہ کرنا ہو، ستارے میں الگ معاملہ کرنا ہو. ہماری کشتی کا بادبان حق کا ولی ہے اور ہمارا ستارہ حسین ابن علی ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں دو معاملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک ہی معاملہ کافی ہے. تو حسین ابن علی کشتی نجات ہیں، نجات دینے والے ہیں. اور ایک عجیب حدیث ہے، کہتے ہیں کہ کیونکہ چھٹے امام بھی کشتی نجات، ساتویں امام بھی کشتی نجات، سب کشتی نجات، لیکن حسین ابن علی کے بارے میں عجیب جملہ ہے. خدا کی قسم یہ جملہ وہ ہے کہ اگر اسے پھیلانا چاہیں مجھ جیسا طالب علم تو اس کی وضاحت نہیں کر سکتا زیادہ. کوئی واقع مجتہد مرجع تقلید ہو جو سمجھائے کہ اس جملے میں رسول کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہا سب کشتی نجات ہیں لیکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع وانفذ. حسین کی کشتی زیادہ وسیع ہے، زیادہ گہری ہے، جلدی مقصد تک پہنچانے والی ہے. حسین کی کشتی جلدی مقصد تک پہنچاتی ہے. یہ امام حسین السلام کے بارے میں ارشاد ہو. لہذا حسین کی کشتی میں آپ دیکھیں گے فقط شیعہ سوار نہیں ہے، حسین کی کشتی میں سنی بھی سوار ہے، سنی بھی ماتم کرتے ہیں رضا ہے سنت. حسین کی کشتی میں ہندو بھی سوار ہے، ہندو بھی ماتم کرتے ہیں، وہ بھی حسین کا غم مناتے ہیں. میں بھی سارے زرادان اسلامی سے گزارش کروں گا، یہ ہمارے باپ دادا کا غم نہیں ہے جو ہم یہاں بیٹھ کے منا رہے ہیں، یہ رسول کے بیٹے کا غم ہے. اگر آپ کی بلڈنگ میں کوئی ہندو بھی رہتا ہو، اس کا بیٹا مر جائے، تو آپ کیا یہ دیکھیں گے کہ یہ ہندو ہے میں اسے تعزیت نہ کروں؟ یا نہیں، انسان کا جی چاہے گا کہ چاہے ہندو صحیح میں تعزیت تو کر لوں. تو کیا آپ کا جی نہیں چاہتا محبت رسول کی وجہ سے کہ جب رسول کا بیٹا مارا گیا ہے تو میں کسی مجلس میں جا کر رسول سے تعزیت کر لوں؟ یہ تو عشق رسول کی بات ہے، رسول کا بیٹا مارا گیا، یہ ہمارے باپ دادا کا غم نہیں ہے، ہم یہاں فرزند رسول کا غم منانے بیٹھے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی تشریف لائیے، آپ بھی عشق رسول رکھتے ہیں، آپ بھی محبت رسول رکھتے ہیں، جیسے ہم پرسا دے رہے ہیں رسول کو، آپ بھی آ کے پرسا دیجیے. تو حسین کی کشتی میں سب سوار ہیں. گزشتہ سال عاشور کا جلوس اس بات کا گواہ ہے، شہادت پانے والوں میں فقط شیعہ تو نہیں تھے، دوسرے افراد بھی شامل تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جلوس فقط شیعوں کا نہیں ہے، وہ حسینی جلوس ہے. یہ مجالس بھی الحمدللہ اس میں بہت سے فرق اور بہت سے مذاہب کے لوگ شرکت کرتے ہیں، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، سب تشریف لائیں. حسین کی کشتی بہت وسیع ہے. خود رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے علی، اللہ نے تجھ میں اور حسین میں ایک فرق رکھا ہے، فرق یہ ہے کہ تیری محبت فقط مومن کے دل میں رکھی ہے. اللہ اکبر، علی کی محبت کا تیری محبت فقط مومن کے دل میں رکھی ہے، لیکن حسین کی محبت میں ایسا نہیں کیا اللہ نے. حسین کی محبت شیعہ کے دل میں بھی ہے، سنی کے دل میں بھی ہے، ہندو کے دل میں بھی ہے، سکھ کے دل میں بھی ہے. یعنی اب اس حدیث سے میں نے ایک جملہ بنایا ہے، جملہ یہ ہے کہ علی کی محبت کے لیے صاحب ایمان ہونا شرط ہے، لیکن حسین کی محبت کے لیے فقط انسان ہونا شرط ہے. حسین کی محبت کے لیے صرف انسان ہونا شرط ہے، بس. کوئی انسان ہے نا حسین ابن علی سے عشق کرے گا، اگر کوئی انسان کی شکل میں چلتا پھرتا حیوان ہو، جو میں نے کل عرض کیا کہ یزید کی طرف داری کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی درندہ بن جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ جو انسان ہے نا حسین ابن علی سے عشق کرے گا، ہو نہیں سکتا کہ مولا سے محبت نہ کرے. الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت عطا کی ہے. میں نے عرض کیا کہ ہر امام کشتی نجات ہے، لیکن میں کیا کروں، ہر امام نے خود مولا حسین کی طرف بھیجا. عبداللہ ابن ابی یافور چھٹے امام کے پاس آتے ہیں، کوفہ سے مدینہ لمبا سفر کر کے، بوڑھے صحابی تھے. مولا نے کہا عبداللہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہ مولا آپ کے عشق نے تڑپا دیا، آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں. چھٹے امام کا جملہ پتہ کیا تھا؟ کہا اے عبداللہ، اس کے پاس کیوں نہیں گئے جس کا حق مجھ سے زیادہ تھا؟ کربلا کیوں نہیں گئے؟ یہاں صاحب مالی السبتین اس روایت کو لکھتے ہیں اور پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں, کہتے ہیں چھٹے امام اس جملے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں اصل حسین ابن علی کی زیارت زندہ امام کی زیارت سے بھی افضل ہے, اس لیے کہ زندہ امام کے پاس گئے وہ, کہا کہ تم ان کے پاس کیوں نہیں گئے کہ جس کا حق مجھ سے زیادہ تھا, وہاں جاؤ, وہ زیارت اتنی محترم ہے. جب ظاہر حسین ابن علی کی زیارت پر جاتا ہے, روایت کا جملہ ہے, خدا پسینے کے ہر قطرے سے 70,000 ملائکہ کو خلق کرتا ہے اور وہ ملائکہ اس کے لیے قیامت تک استغفار کرتے ہیں, قدم قدم پر حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. نہیں معلوم کیسی روایتیں, انسان پڑھتا ہے تو لرز جاتا ہے. ابو بصیر چھٹے امام کے پاس کہتے ہیں, مولا الحمدللہ 19 حج کر لیے میں نے. مولا نے کہا ایک 20 حج بھی کر کے آ جاؤ تاکہ میرے جد حسین مظلوم کی زیارت کے برابر ہو جائے. کتنی روایت درج کروں, یہ باب عجیب باب ہے. ایک روایت ہے کہ جب زیارت پر کوئی آتا ہے 4,000 ملائکہ ظاہر کا استقبال کرتے ہیں. میں کہوں گا مولا میری اوقات کیا تھی, میری کیا اوقات تھی کہ ملائکہ میرا استقبال کرتے, لیکن آپ کی زیارت نے اتنا محترم بنا دیا, آپ کے نام نے اتنا محترم بنا دیا. میں نے عرض کیا تھا نہیں معلوم یہاں یہاں محفل مرتضیٰ میں کہ جب آپ اس مقام سے اٹھ کر جائیں گے فرش اعظم, آسمان سے ملائکہ نازل ہوں گے, اپنے پروں کو اس مقام سے مس کریں گے اور مس کر کے کہیں گے کہ یہاں ابھی حسین کے عزادار بیٹھے تھے. خدا کی قسم دل سے سوچئے گا کیا میری اوقات تھی کہ جس مقام پر میں بیٹھا ہوں ملائکہ وہاں پر آئے اور اپنے پروں کو مس کریں, یا یہ حسین ابن علی کی نسبت تھی کہ میں منسوب ہو گیا ان سے, جو ان سے منسوب ہو گیا مولا نے مقام عطا کر دیا. سردی کے موسم الحمدللہ عابد مومن تشریف فرمائے, خدا جزائے خیر دے. یہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک لمحہ جب قبر میں پہنچیں گے تب احساس ہوگا. مرتے وقت کہا کہ جو حسین پر روتا ہے ملک الموت اس پر بہت مہربان ہوتا ہے, اور سید الشہداء اتنے کریم ہیں کہ ہم انہیں بیٹھ کر یاد کرتے ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن یقین جانیے اس مجلس حسین کی قسم کہہ کر کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ روایت موجود ہے, جتنی ہم ان سے محبت کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے عشق کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سید الشہداء نے کتنے مقامات پر آپ کو یاد کیا ہے. مولا حسین ہمیں یاد کر رہے ہیں, 1400 بعد آنے والے عزاداروں کو مولا حسین نے یاد کیا ہے. کب کب یاد کیا, جب قافلہ پہنچا 2 محرم الحرام کو, بنی اسد والوں سے بات کی, زمین خریدی, اور اس کے بعد کہا میری ایک شرط ہے, شرط یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں نا اور ہمارے مزار بنے ہوں اور کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے نا اسے 3 تک کھانا کھلانا. وہ حسین جو 3 کا پھوکا تھا ہمارا, اس حسین نے کہا میرا کوئی زائر آئے نا اسے پھوکا نہیں چھوڑنا, اسے پیاسا نہیں چھوڑنا, اسے پانی پلانا. بولا آپ پر قربان والا. اور کس کس مقام پر یاد کیا ہے؟ ایک اور مقام جہاں مولا کی مصیبت اپنی انتہا پر تھی اور مولا نے آپ کو یاد کیا, مجلس حسین میں بیٹھ کر آنسو بہانے والے. حسین نے عاشورہ کے دن کس دن یاد کیا؟ جب حسین کے ہاتھ میں چھوڑنے کا موقع تھا. بچے کو کوئی پانی ملا نہیں تھا, حسین نے اسے بھی یاد کیا. تیسرا موقع جب حسین نے حق کو یاد کیا, ہم مجلس سے باہر جائیں گے سبیلے لگی ہیں, خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے جو سبیل سے جا کر پانی پیے ہیں.
تو وہ صاحب کو یاد کیا کیوں؟ اس لیے کہ جب شادی غریب ایک یتیم بچی باپ کے معاشرے حسین نے سکینہ کو کہا کہ سکینہ شام والا ہمارا شیر ہمارا شیر نے کہا نام شیو جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی آسان کے پیار میں مولا آج آپ کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ کو یاد کرنے کے لیے. حسین کا ماتم آخری جملہ ایک اور عرض کر دوں. الحمدللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. باب الحوائج کربلا کے واقعے میں مولا ابو الفضل عباس مشہور ہیں اور شہزادہ علی اصغر, لیکن بہت سے باب الحوائج ہیں. آنکھوں میں آنسو ہو, باب الحوائج کا واسطہ ہو, فوراً دعا قبول ہوتی ہے, حاجت پوری ہوتی. ایک باب الحوائج اس سے پہلے کی مجلس میں مولا مسلم بن عقیل میں تذکرہ کر رہا تھا. دوسرے باب الحوائج خود مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی مادر گرامی شہزادی ام البنین, یہ بھی باب الحوائج ہے اور مسلم بن عقیل سے ان کا ایک رشتہ ہے, اس لیے کہ عباس کی جو بہن ہے وہ مسلم کی زوجہ ہے, یعنی ام البنین کے داماد ہیں مسلم بن عقیل. اس بیوی کے بارے میں سنیے گا, اس نے عجیب پورا خاندان قربان ہوا ہے حسین ابن علی پر, اس لیے کہ ام البنین کے چار بیٹے تھے, لہذا کہا جاتا تھا ام البنین بیٹوں کی ماں. چار بیٹے تھے جس میں سے تین کی شادیاں ہو چکی تھی. ایک کا نام تھا عبداللہ سب سے چھوٹے, ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. چاروں کربلا میں تھے, چاروں کربلا میں شہید ہوئے. ان کے پوتے تھے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے, اور ایک داماد, ان کی ایک بیٹی تھی. چار بیٹے ایک بیٹی, داماد کا نام مسلم ابن عقیل, مسلم ابن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے. مسلم کے چار بیٹے تھے, دو کربلا میں دو کوفہ میں, دو کربلا میں شہید ہوئے دو کوفہ میں شہید ہوئے. ام البنین بیٹے شہید, داماد شہید, پوتے شہید, داماد شہید. اگر شہدا کی مائیں میری آواز سن رہی ہے, اگر شہدا کی بہنیں میری آواز سن رہی ہے, آپ پر لاکھوں سلام ہو, آپ پر میرے بہت بہت قربان ہو. آپ نے اپنا بیٹا دیا ہے, آپ نے اپنا بھائی دیا ہے. اگر کوئی محترم خاتون ان کے شوہر شہید ہوئے ہیں, آپ نے اپنا سہاگ دیا ہے, لیکن میں آپ سے کہوں گا آپ نے ایک بیٹا دیا ہے, بول بہن نے داماد کو بھی قربان کیا, پوتے بھی شہید, نواسے بھی شہید. اب تصور فرمائیے گا, جب یہ قافلہ لٹ کر واپس آیا ہے تو تین بیٹوں کی شادیاں ہو چکی تھی, یعنی تین بہویں تھیں اور ایک بیٹی. مسلم بن عقیل شہید ہو چکے تھے, تین بہویں ایک بیٹی, چاروں بیوہ, ایک بوڑھی ماں جس کے سامنے تین بہویں بیٹھی ہیں جو تینوں بیوہ, ایک بیٹی ہے وہ بیٹی بھی بیوہ. یہ بوڑھی ماں یہ کرتی تھی کہ ان چاروں جوان عورتوں کو لے کر جنت البقیع جاتی تھی, اور جنت البقیع بیٹھ کر ام البنین مسائل پڑھنا شروع کرتی تھی, یہ چاروں دعائیں سننا شروع کرتی تھی. ام البنین کہتی تھی عباس لیکن عباس مجھے یقین نہیں آتا کہ کون ہے جو تیرے ہاتھوں کو کاٹ سکے, کون ہے تیرے سر پر بول لگا سکے. عباس مجھے یقین تو نہیں ہوتا, لیکن ہاں عباس جب میں سے سنتی ہوں میں شہزادی ام البنین کا نام آیا ہے. ان کی زیارت میں بھی وہی دعائے توسل کے جملے ہیں جو شہزادی کونین کی زیارت میں, اور ان سے توسل میں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. مولا حسین کی خدمت میں عرض کرتے, مولا آپ نے توفیق تو عطا کی کہ آپ کے فرش اعلیٰ پر بیٹھے ہیں, دل کو سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ کربلا میں لاکھوں لوگ موجود ہیں, وہاں روزہ روشن ہے, وہاں چراغ جلانے والے ہیں, لیکن دل افسوس کے ساتھ خون کے آنسو بہاتا ہے جب آپ کی ماں فاطمہ زہرا کی قبر یاد ہوتی ہے. وہ ٹوٹی ہوئی قبر جہاں چراغ جلانے والا کون ہے, وہ ٹوٹی ہوئی قبر جہاں زیارت کرنے والا کون ہے. اپنے دلوں کو حسین کے فرش اعلیٰ جنت البقیع حسین کی ماں فاطمہ زہرا کے پاس لے کر چلتے, بیوی کو پکارتے سب مل کر میرے ساتھ,
یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول حاجاتنا
سب مل کے,
یا رحیم تام عند اللہ عند اللہ اشفعی.
کربلا کی زیارت اب سب کو نصیب ہو,
یا وجیہ تان عند اللہ اشفعی لنا.
فرزند زہرا کے ظہور کے لیے,
یا وجیہ تان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ.